الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد ينجيه عمله. قالوا: ولا إياك يا رسول الله. قال: ولا إياي إلا أن يتداركني الله منه برحمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. یہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے، کہ لیس احد ینجیہ عمل، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جسے اس کا عمل نجات دلائے، یعنی جہنم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر سے، دوزخ کے عذاب سے، اور جنت میں پہنچا دے. کسی کا بھی عمل اس کو نہیں پہنچائے گا جنت. مطلب یہ تھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو انسان کو دوزخ سے نجات دے گی اور جنت میں پہنچائے گی، اللہ تعالیٰ کا قرب عطا فرمائے گی. عمل طرح عمل انسان کو نجات نہیں دے سکتا. تو روایت میں ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ ولا ایاک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا آپ کو بھی آپ کا عمل نجات نہیں دے گا؟ آپ نے فرمایا: لا. قال: ولا ایاک، مجھے بھی جنت تک پہنچانے والی چیز اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نجات دینے والی چیز وہ میرا عمل نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھ کو ڈھانپ نہ لے. یعنی اصل چیز جو انسان کو پہنچائے گی نجات کی منزل تک، وہ اللہ جل جلالہ کی رحمت ہے، صرف اس کا عمل نہیں. یہ اس لیے فرما دیا کہ بعض اوقات انسان کو کوئی عمل کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو اس پر ناز میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس پر فخر کرنے لگتا ہے کہ میں نے یہ عمل انجام دیا، اور اپنا استحقاق سمجھنے لگتا ہے کہ اب اس عمل کے نتیجے میں میرا حق بن گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کا ثواب عطا فرمائے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا بھی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ جل جلالہ کا حق ادا کر سکے، لہذا نجات کی منزل تک پہنچانے والی چیز عمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ عمل تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مقابلے میں ہمارا عمل کتنا بھی زیادہ ہو جائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق سے کم ہی رہے گا، کبھی زیادہ نہیں ہو سکتا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، جن کی حیات طیبہ پوری انسانیت کے لیے ایک ایسی مثال ہے کہ اس سے اعلیٰ کوئی مثال ہو نہیں سکتی. عبادت کا یہ حال ہے کہ کوئی لمحہ عبادت سے خالی نہیں، اللہ کے ذکر سے خالی نہیں، اللہ کے دین کی خدمت سے خالی نہیں. رات کو کھڑے ہوتے ہیں تو پاؤں پر ورم آ رہا ہے، دیکھنے والوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ کہیں روح تو پرواز نہیں کر گئی سجدے کی حالت میں. لیکن اس کے باوجود آپ فرما رہے ہیں کہ میرا عمل نہیں پہنچائے گا مجھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوگی جو مجھے پہنچائے گی. کیونکہ کوئی بھی عمل کتنا بھی بڑا ہو جائے، کتنی بھی اس کی مقدار ہو جائے، وہ اللہ جل جلالہ کے حق حقوق کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے حق کے مقابلے میں وہ کم ہی رہے گا. لہذا کس بات پر آدمی ناز کرے، کس بات پر آدمی فخر کرے؟ تو اس واسطے آپ نے فرمایا یہ صحابہ کرام کو خطاب کر کے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے عمل کی بنیاد پر یہ سمجھ بیٹھے کہ اب میرا حق بن گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر. حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا حق بھی اللہ تعالیٰ کا ایسا نہیں ہے جو بڑی سے بڑی عبادت سے ادا ہو سکے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اس کے انعامات کا، اس کے احسانات کا اتنا بڑا عظیم سرمایہ ہے کہ کتنا بھی آدمی عمل کر لے وہ اس تک پہنچ نہیں سکتا، اس کے حق کو ادا نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اتنے ہیں. اور کوئی بھی عمل دیکھ لو اپنا، کتنا بھی وہ بظاہر دیکھنے میں بڑا نظر آ رہا ہو، لیکن جب اس کا موازنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کے ساتھ کرو گے تو اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوگی. ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، جابر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نکل کر تشریف لائے گھر سے، اور پھر ایک واقعہ یہ بات بتلائی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے دوست خلیل کا لفظ استعمال فرمایا، میرے خلیل یعنی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، وہ میرے پاس سے اٹھ کر گئے ہیں اور انہوں نے ایک واقعہ سنایا، عجیب واقعہ سنایا، اور قسم کھا کر سنایا کہ والذی بعثنی بالحق، میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس نے مجھے حق کا پیغام دے کر بھیجا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا بندہ پیدا کیا تھا جو جس نے 500 سال اللہ نے اس کو عمر عطا فرمائی، اور 500 سال تک وہ اللہ تعالی کی عبادت کرتا رہا، اور اس کو ایک ایسی جگہ پر رکھا کہ سمندر کے بیچوں بیچ ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قیامگاہ بنائی تھی پہاڑ کے بیچوں بیچ، اور فرمایا وہ پہاڑ بھی 30 ذرا لمبا، 30 ذرا چوڑا تھا، 30 ہاتھ لمبا، 30 ہاتھ چوڑا ایک پہاڑ تھا، بس وہی اس کا گھر تھا، وہی اس کا وطن تھا، اسی میں اس کو وہ رہتا تھا. اور فرمایا پہاڑ بھی اس طرح تھا سمندر کے بیچوں بیچ کہ اس کے چاروں طرف ہزاروں میل تک سمندر ہی سمندر. اب ابھی ایسے سمندر ہیں اب بھی دنیا کے اندر جس کے اندر ہزاروں میل تک سمندری سمندر ہے، پانی پانی ہے، تو چاروں طرف سمندر تھا اور میل ہاں میل تک سمندر پھیلا ہوا تھا، بیچ میں ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ کے جزیرے کے اوپر نظر نے اس کو پیدا کیا، बाबा नजर लगाइए कि ना कोई आसपास बस्ती है, ना कोई खाने पीने का इंतजाम है, ना कोई दुकान है, ना कोई बाजार है, ना कुछ है। और पानी का भी हाल यह है, चारों तरफ समंदर ने घेरा हुआ है। समंदर का पानी खारा होता है, नमकीन होता है, वो पीने के लायक नहीं होता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस बंदे की खातिर उस पहाड़ ही के अंदर एक चश्मा जारी कर दिया, चश्मा जारी कर दिया जिसमें से मीठा पानी निकलता था। यानी बज़ाहिर तो समंदर के बीच में जजीरा हो तो कहीं मीठा पानी मिलने का कोई तसव्वुर नहीं होता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फज़्ल व करम से उसके जड़ से एक मीठे पानी का चश्मा निकाल दिया ताकि वो अपनी पानी की जरूरतें उससे पूरी कर सके। और एक दरख्त उगा दिया अनार का, अनार का दरख्त। तो वो अनार का दरख्त रोज आना, हर रोज उस अनार के दरख्त पर अनार आते थे और वो अल्लाह का बंदा इबादत कर रहा होता था। इबादत करके जब जरा भूख प्यास लगती तो वो अपना इबादत करके वो नीचे उतरता और वहां से अनार खाता और चश्मे से पानी पीता और उसी से वजू भी करता, उसी से इस तरह जिंदगी गुजार रहा था। और नमाज ज्यादातर वक्त जो है वो इबादत में गुजारता, नमाज में, अल्लाह ताला के जिक्र में। यहां तक कि जब उसके मरने का वक्त करीब आया तो उसने अल्लाह तबारक व तआला से ये तमन्ना की और ये दुआ की कि या अल्लाह मेरा दिल यूं चाहता है कि मेरा इंतकाल सजदे की हालत में, सजदे की हालत में मरूं। और नसीब यह कि सजदे की हालत में मरूं, मैं आपसे ये दुआ करता हूं कि जब मैं मरूं तो मुझे मट्टी ना खाए, बल्कि इसी सजदे की हालत में रहूं यहां तक कि कयामत का वक्त आए और मेरा जिस्म खराब ना हो। वो सजदे की हालत ही में इंतकाल हो, सजदे की हालत में आलम बरज़ख तय हो और कयामत के दिन जब मैं उठूं तो सजदे की हालत में। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ कबूल फरमा ली। चलाया जनरेटर? हाँ। तो फरमाया कि ये दुआ की कि अल्लाह मुझे सजदे की हालत में उठाइए और सजदे की हालत में रखिए यहां तक के कयामत में जब मैं उठूं तो इसी हालत में। अल्लाह ताला ने कबूल फरमा ली दुआ। तो वो कहते हैं जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम कि हम मुद्दतों ये देखते रहे कि जब कभी उधर से गुजरना गुजर होता था तो उस बंदे को सजदे की हालत में हम पाते थे, सजदे की हालत में देखा करते थे। तो अब फरमाते हैं कि कयामत में अल्लाह तबारक व तआला ने बदरी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बताया होगा कि कयामत के दिन जब ये इसको उठाया जाएगा, तो जब ये उठाया जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला इसको देखकर फरमाएंगे कि भाई मेरे बंदे को मेरी रहमत की वजह से जन्नत में दाखिल कर दो। अदखिलू अब्दी अल-जन्नत बिरहमती, मेरे बंदे को मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल कर दो। तो वो कहेगा कि या रब क्या अब भी मैं रहमती से दाखिल होऊंगा? 500 साल इबादत की जजीरे में रहकर और सिवाय इबादत के कुछ और काम नहीं किया, तो क्या मेरी अमल की वजह से नहीं दाखिल होऊंगा मैं? तो कहेगा रब्बी बि अमली, ऐ परवरदिगार मेरे अमल की वजह से मुझे दाखिल कर दीजिए। अल्लाह ताला दोबारा फरमाएंगे कि भाई अदखिलु अब्दी अल-जन्नत बिरहमत, मेरी रहमत की वजह से दाखिल कर दो। वो फिर दोहराएगा ये बात कि ये मुझे क्यों अमल की वजह से दाखिल नहीं किया जा रहा जबकि 500 साल मैंने इबादत की है। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों से कहेंगे कि भाई ये कह रहा है कि मुझे अपने अमल की वजह से दाखिल कर दो, तो जरा इसके अमल का को जरा तोलो मेरी नेमतों के साथ, कि इसका अमल मेरी नेमत के साथ अगर वजन किया जाए तो क्या नतीजा निकलता है। तो फरिश्ते जो है वो अल्लाह ताला ने कोई पैमाना मुकर्रर किया हुआ है, उस पैमाने के तहत उसके अमल को तोला जाएगा अल्लाह ताला की नेमत के मुकाबले में। तो फरिश्ते आकर कहेंगे कि या अल्लाह, जो 500 साल का जो अमल इसने किया था, जिन्हें इबादत की थी, तो ये सारा अमल तो सिर्फ इसकी एक आंख की जो नेमत आपने इसको अता फरमाई थी उसके बराबर हो गया, और बाकी जितनी हैं जिस्म के दूसरे हिस्से दूसरी नेमतें उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं। ये 500 साल का अमल तो एक आंख के मुकाबले में हो गया, तो बाकी सारा जिस्म तो बाकी है। तो बारी ताला फरमाएंगे उस मौके पर कि देखो, जब इसका अमल सारा एक आंख के बदले में है और बाकी सारे अमल के बाकी सारे नियमतों के मुकाबले में तो कोई भी अमल नहीं, लिहाजा, और ये कह रहा है कि मुझे अपने अमल की वजह से दाखिल करो, तो ले जाओ उसको जहन्नम में, दोज़ख में ले जाओ। जब ये सुनेगा तो उस वक्त फिर वो कहेगा कि या अल्लाह मैं तौबा करता हूं और मुझे अपनी रहमत से दाखिल कर दिए जन्नत, मेरे अमल की वजह से नहीं बल्कि अपनी रहमत की वजह से जन्नत में दाखिल कर दिए। तो बारी ताला फरमाएंगे कि जरा यहां उसको बात करेंगे, उस फरमाएंगे कि ये बताओ कि तुम्हें किसने पैदा किया था। वो कह गया अल्लाह आपने किया था। तो कहा कि ये जो तुम्हारी पैदाइश हुई ये तुमने तुम्हारी तरफ से हुई थी या हमारी रहमत से हुई थी। कहा कि नहीं, यकीनन आपकी रहमत से हुई थी। अच्छा ये बताओ कि 500 साल तक इबादत की, जिन आजा से इबादत की, जिस ताकत से इबादत की, वो आजा और ताकत तुम्हें किसने दी थी। कह गए अल्लाह आप ही ने तो दी थी। कहा कि अच्छा ये बताओ कि इस सारे समंदर के बीच में एक पहाड़ के जजीरे के ऊपर तुम्हें इतने 500 साल तक जिंदा रखा, ये तुमने खुद अपनी ताकत से यह काम किया था या किसी और ने किया था, किसने किया था। वो कह गए अल्लाह आपने किया था। तो बारी ताला फरमाएंगे कि ये जो इतने 500 साल तक समंदर, खारे कड़वे समंदर के बीचों बीच तुम्हें मीठा पानी मिलता रहा, ये तुमने खुद चश्मा पैदा किया था, वहां से पानी निकाला था या किसी और ने दिया था। कही अल्लाह आपने दिया था। कहा कि अच्छा ये बताओ कि ये जो यहां खारे समंदर के बीचों बीच अनार का दरख्त उगा हुआ है, तो ये अनार का दरख्त तुमने उगाया था, तुमने बीज डाला था, तुमने इसके अंदर कोई मेहनत की थी। कहा कि नहीं अल्लाह, ये सब आप ही ने दिया था। कहा कि ये बताओ कि सारा कुछ जो हो रहा था ये सब मेरी रहमत से हो रहा था ये, या तुम अपने पास से अपने घर से लेकर आए थे। कह गए अल्लाह सब गलतफहमी दूर हो गई और अब मुझे अपनी रहमत से दाखिल फरमा दीजिए। तो बारी पास तरह फरमाएंगे जाओ अब हम अपनी रहमत से इसको जन्नत में दाखिल फरमा दें। नबी करीम सरवरे आलम सलाम फरमाते हैं कि यह वाकया मुझे जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने सुनाया, और ये वाकया सुनाकर फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि इन्नमल अशिया बिरहमतिल्लाह या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी भाई सारे दुनिया का कारोबार तो अल्लाह ताला की रहमत से चल रहा है, लिहाजा किसी को अपने अमल पर नाज ना होना चाहिए कि मैंने अमल बहुत कर लिया, लिहाजा उसके नतीजे में मैं जन्नत तक पहुंच जाऊंगा, अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब तक पहुंच जाऊंगा। ये सारा वाकया सुनाया, ये मुहद्दिसीन इसको हदीसुल आबिदी व रुमाना के नाम से कहते हैं। ये मुहद्दिसीन के यहां ये वाकया मशहूर है, हदीसुल आबिद व रुमाना के इबादत गुजार शख्स और अनार का दरख्त। तो इस वाकये में अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दिखा दिया कि 500 साल की इबादत भी इंसान को मुस्तहिक नहीं बनाती, کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے جنت کا اور ثواب کا مستحق ہو جائے. ہاں اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو کچھ عمل کر رہے ہو چاہے وہ کیسا ہی ہو, نماز ہو, روزہ ہو, تسبیح ہو, ذکر ہو, تلاوت ہو اور دعوت ہو, تبلیغ ہو, جہاد ہو, تدریس ہو, تصنیف ہو, لوگوں کو دین کی بات پہنچانا پھیلانا ہو, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقتوں سے تو کر رہے ہو اور اس کی توفیق کی بنا پر کر رہے ہو. لہذا وہ جو کچھ عمل ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے اور اس عمل کا جو صلہ ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہے. تو کس بات پر ناز کہ میں نے بڑی عبادت کر لی, میں نے بڑا دین کی خدمت انجام دے لی, میں نے بڑی صدقہ جاریہ دنیا کے اندر چھوڑ دیے, ناز کس بات پر؟ ہمارے حضرت والا عارف قدر صلی اللہ تعالیٰ سے وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب توفیق ہو جائے تو توفیق پر شکر ادا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دے دی. ناز کا کوئی موقع نہیں, شکر کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اس کو اور اس توفیق کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اپنے آپ کو عجب سے, کبر سے بچاؤ, خودرائی سے بچاؤ. یہ شیطان دھوکے میں ڈال دیتا ہے بعض اوقات کہ میں نے تو بڑا تیر مار لیا. تو حضرت نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اس بات پر تنبیہ فرما دی کہ جس کوئی بھی شخص اپنے عمل پر ناز نہ کرے, ہاں کرتا رہے, جو کچھ ملے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عمل نہیں پہنچائے گا جنت تک اور اللہ تعالیٰ کے قرب تک نہیں پہنچائے گا تو پھر عمل کرنے کا فائدہ کیا؟ ویسے ہی مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یا اللہ رحمت کر دے بغیر عمل کے, تو یہ بھی غلط. اس واسطے کہ ہو پہنچیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے, لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جو شخص اس کے راستے میں کوشش کرتا ہے, اپنی سی کوشش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرما ہی دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. لہذا عمل اس لیے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے والا ہے. عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے, اس کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ پہنچتا ہے, اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے رحمت کے ذریعے. اس لیے عمل بھی نہ صرف یہ کہ بیکار نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دعوت دینے والا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر متوجہ ہوتی ہے. چنانچہ ایک حدیث میں یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ لگا رہتا ہے کہ بھئی عمل تو کتنا بھی کر لو, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرما رہے ہیں کہ عمل نہیں پہنچائے گا, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ما عبدنا کا حق عبادت, ہم نے اللہ آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا, تو پھر کون ہے جو حق ادا کر سکے؟ جب نہیں ہے تو کرنے کی کیا ضرورت؟ شیطان یہ دھوکہ ڈال دیتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ رحمت متوجہ کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے عمل کی ضرورت ہے. چنانچہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ للموت, عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو, اپنے آپ کو اللہ کا تابع بنائے اور عمل لما بعد الموت, اور مرنے کے بعد کے لیے کچھ عمل کرے. والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا, اور عاجز وہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اپنی خواہشات کا غلام بنایا ہوا ہے, جو خواہش دل میں آتی ہے کر گزرتا ہے یہ دیکھ کے بغیر کہ حلال ہے یا حرام ہے, جائز ہے ناجائز ہے. وہ تمنا اللہ, اور آرزوئیں لگائے بیٹھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے. یہ آج کل یہ وبا عام ہے کہ غفلت کا عالم ہے, حلال و حرام کی فکر نہیں ہے, جائز و ناجائز کی فکر نہیں ہے, اور تمنائیں باندھی ہوئی. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے, لہذا گناہوں میں مبتلا ہے, غفلت کے عالم میں گناہ کر رہے ہیں, اس سے نکلنے کی, اصلاح کرنے کی فکر نہیں ہوتی, اور تمنائیں آرزو میں باندھے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے, اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے. بے شک غفور الرحیم ہے, لیکن اس نے کچھ احکام بھی دیا عطا فرمائے ہیں, ان احکام کے اوپر جب تک عمل نہیں کرو گے اس کی رحمت متوجہ نہیں ہوگی. اور اسی بات کو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت جملے میں ارشاد فرمایا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے, سید الطائفہ کہلاتے ہیں. ان کا یہ مقولہ منقول ہوا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ من ظن انہ یصل ببذل مجہود فمتعن ومن ظن انہ یصل بغیر بذل مجہود فمتمن. فرمایا کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے عمل سے, اپنی کوشش سے وہ اللہ تک پہنچ جائے گا, جنت تک پہنچ جائے گا, تو وہ اپنے آپ کو مشقت ہی میں ڈال رہا ہے. کیونکہ اگر اس کو ناز ہو گیا اس بات کے اوپر کہ میرا عمل ہی پہنچائے گا, تو وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہا ہے, اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا اگر ناز ہو گیا تو, جیسا ابھی عرض کیا. اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ بغیر عمل کے پہنچ جائے گا, بغیر کوشش کے پہنچ جائے گا, سب متمن, تو وہ آرزوئیں باندھ رہا ہے, میں آرزوئیں باندھ رہا ہے, تمنا کر رہا ہے, لیکن حقیقت اس کو حقیقت تک نہیں پہنچ پائے گا. اس واسطے کہ جو عمل ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے, وہ عمل نہیں کر رہا تو وہ تمنا کر رہا, تمنائیں باندھ رہا ہے, آرزوئیں کر رہا ہے. اس کو تو حاصل کیا ہوا, حاصل یہ کہ جو مطلوب ہے وہ یہ کہ آدمی اپنی سی کوشش پوری کر لے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی اپنی سی کوشش پوری کر لے, اور کوشش پر ناز نہ کرے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو کی دعا کرتا رہے کہ یا اللہ اس پر مجھے اپنے فضل و کرم سے, اپنی رحمت سے نواز دیجئے. کوشش نہ چھوڑے, اور کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اقرار کرتا رہے کہ میں کتنی بھی عبادت کر لوں اور کتنے بھی آپ کی اطاعت کر لوں, میں آپ کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتا. قرآن کریم میں فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون, کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی بھلائیاں عطا فرماتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں یؤتون ما آتوا, جو کچھ بھی وہ عمل کرتے ہیں اس حالت میں کرتے ہیں, وقلوبهم وجلۃ, ان کے دل سہمے ہوئے ہوتے ہیں اس بات سے کہ ان کو ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے. تو اسی کو ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ آدمی کرتا رہے اور ڈرتا رہے, کہ عمل بھی کرے اور ساتھ ساتھ اس کے دل میں یہ خشیت بھی ہو کہ پتہ نہیں میرا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے والا ہے یا نہیں. دونوں چیزوں کو جب جمع کرتا ہے بندہ, کہ اب کسی کوشش کرتا ہے, اپنا سا عمل کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتا ہے, تو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض و نیاز کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے جو کچھ مجھ سے بن پڑا وہ تو میں نے کر لیا, لیکن یہ جب تک آپ کی رحمت نہیں ہوگی میں منزل تک نہیں پہنچ سکوں گا. جب اس خشیت کے ساتھ عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فضل فرما دیتے ہیں, اس کے اوپر رحمت فرما دیتے ہیں. یہ ہے سارے احکام کا خلاصہ, کہ ناز نہ ہو, فخر نہ ہو, اتنائے نہیں آدمی. شیطان دو طرح سے راہ مارنے کی کوشش کرتا ہے, یا تو غفلت میں ڈال دیا, غفلت میں پڑا ہوا ہے آدمی, فکر ہی نہیں ہے, حلال حرام کی فکر نہیں, بس ایک زندگی کا پہیہ ہے جو صبح سے لے کر شام تک چل رہا ہے, اس میں کوئی بہتری لانے کی فکر نہیں, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق بنانے کی فکر نہیں, غفلت میں زندگی گزر رہی ہے, صبح شام اسی طرح گزر رہے ہیں. ایک شیطان کا حربہ یہ ہوتا ہے, اور دوسرا شیطان کا حربہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو دین کی طرف متوجہ کر دیا, دین کے احکام کی طرف, اب وہ جناب جب دین کی طرف آیا, دین کا کام کرنا شروع کیا, تو وہ اس کے دماغ میں یہ بات شیطان ڈال دیتا ہے کہ تو نے بڑا تیر مار لیا اور تو بہت آگے نکل گیا, اور ساری دنیا جو ہے, ساری مخلوق جو ہے, یہ بے دین ہے اور گمراہ ہے اور فاسق ہے اور یہ جہنمی ہے, اور اپنے آپ کو وہ سمجھنے لگتا ہے. تو اس کے اندر عجب پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے، کبر آ جاتا ہے، دوسروں کی تحقیر آ جاتی ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ کچھ پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کس بندے کا کیا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، کسی کے اوپر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا، ہم ظاہری حالات دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دل کا حال جاننے والا ہے، لہذا کسی کو تحقیر سے دیکھنا اپنے عمل کو بہتر اور اپنے عمل کو اس کے مقابلے میں زیادہ افضل سمجھنا، یہ چیزیں ہیں جو بعض اوقات اچھے خاصے عمل کو ضائع کر دیتی ہیں. نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا راستہ بتا دیا، سیدھا راستہ یہ بتا دیا کہ القصد القصد، حدیث میں فرماتے ہیں رسول کریم کہ ہر بات اعتدال کے ساتھ کرو، اعتدال کے ساتھ کرو، کہ جس میں جو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ ہر چیز میں اعتدال سکھاتی ہے، اور اس اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ آدمی نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے، جتنا آپ نے جس موقع پر جس چیز کی ہدایت دی ہے اس موقع پر اس چیز کے اوپر عمل کرے، سارے حقوق ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق، اللہ کے بندوں کے حقوق جس طرح بتائے ہیں، بس یہ کر لے گا تو اس پر کوئی ناز کیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو کی دعا کرتا رہے اور وہ اعتدال کے ساتھ عمل کرتا رہے، انشاءاللہ پہنچ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہنچا دے. تو بھائی جو حاصل نکلا وہ یہ ہے کہ اللہ بچائے ہم لوگ جو ایک زندگی کی روٹین بن جاتی ہے صبح سے لے کر شام تک کی روٹین، بس اس میں محو ہو کر اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ دین کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی میں کوئی پیش قدمی اور کوئی ترقی پیدا کرے. بس ایک پہیہ ہے جو چل رہا ہے، ایک ڈھب پر گھوم رہا ہے، صبح ہوئی اور شام ہوئی جو معمولات ہیں انہی کے اندر اپنی زندگی گزار دی، اور یہ فکر کہ ہماری کچھ اصلاح کی طرف، ہماری کمزوریوں کی اصلاح ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع میں ترقی ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ترقی ہو، اس کے احکام کی اطاعت میں ترقی ہو، اس طرف فکر نہیں ہوتی، اور اسی طرح دن گزرتے چلے جاتے ہیں، دن گزرتے چلے جاتے ہیں. اگر کسی کے دل میں خیال آتا بھی ہے تو وہ سوچتا ہے اچھا بھائی کل سے شروع کریں گے، اس کو ٹالتا چلا جاتا ہے، ٹالتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ وقت ہی گزر جاتا ہے جبکہ آدمی اپنی اصلاح کرے. جیسے پہلے بھی حدیث عرض کیا تھا کہ من استوا یومہ فہو مغبون، جس کے دو دن برابر ہو گئے وہ خسارے میں ہے، ٹوٹے میں ہے. اس کا جیسے تاجر کہ اگر تاجر ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے کہ میری آمدنی میں اضافہ ہو، اور اگر آمدنی میں اضافہ نہیں ہوا، ایک ہی سطح پر آمدنی جا رہی ہے، تو تاجر لوگ اس کو خسارہ شمار کرتے ہیں. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین کے معاملے میں بھی اپنا جائزہ لیتے رہو کہ آیا کوئی ترقی ہو رہی ہے نہیں، جیسے گناہ پہلے کر رہے تھے اب بھی کر رہے ہو، جیسے جتنی عبادت کی طرف سے غفلت تھی اب بھی ویسی غفلت ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ترقی نہیں ہو رہی، ایک ہی طرح ڈھب پر زندگی گزر رہی ہے. اپنے آپ کو ترقی کی طرف لے جاؤ، اصلاح کی فکر کرو، اپنے حالات میں بہتری لانے کی فکر کرو، یہ ہے مطالبہ. اور جب آدمی اس فکر میں لگ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو ہی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے، الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کو ضرور اپنے راستوں پر ہاتھ پکڑ کر لے جائیں. یہ ہمارے حضرت حکیم المقت صلی اللہ تعالیٰ سے اس کا ترجمہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اس کو ہاتھ پکڑ کر لے جاتے ہیں اپنے راستے پر، زبر جب کوئی کوشش کرتا ہے. تو بھائی ہر شخص اپنے حالات کا جائزہ لے، اپنے شب و روز کا جائزہ لے، اور دیکھے کہ آیا دین کی طرف پیش قدمی میری کیسی ہے، کس رفتار سے ہے، پیش قدمی ہے بھی کہ نہیں. اگر کوئی شخص ہے نماز میں کوتاہی ہے، اس نماز کی کوتاہی کو دور کرے. نماز اگر با جماعت پڑھنے کا اہتمام نہیں ہے مسجد میں جا کر، تو آدمی اس کی فکر کرے کہ میں با جماعت نماز پڑھوں، تکبیر اولا کے ساتھ پڑھوں، صف اول میں کوشش کروں پہنچنے کی. کچھ آدمی بڑھے تو صحیح آگے، اور اگر نماز کے اندر پڑھ تو رہا ہے لیکن اس طرح پڑھ رہا ہے کہ جو اس کے آداب ہیں، اس کے شرائط ہیں، اس کے خشوع خضوع ہیں وہ پورا نہیں ہو رہا. تو ذرا فکر کریں کہ میں اپنی نماز کو جتنا بہتر بنا سکوں وہ بناؤں. اپنے معمولات کے اندر آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا بھی کوئی وقت ہے علاوہ نماز کے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو کچھ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے اپنا وقت خاص کرے. اپنے شب و روز کی زندگی میں کمائی اگر حلال طریقے سے ہو رہی ہے، حرام طریقے سے ہو رہی ہے، کوئی پیسہ حرام طریقے سے تو نہیں آ رہا، اس کی فکر کرے. اگر کوئی شخص اپنے اعزہ احباب کے ساتھ اس کا میل جول ہے اور اس کے ساتھ معاشرت ہے، ان کے حقوق ادا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، اس کی فکر کرے. غرض ایک فکر پیدا کرے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے جو احکام ہیں، چاہے وہ حقوق اللہ سے متعلق ہوں یا حقوق العباد سے متعلق ہوں، اس کی طرف اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا رہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سددو وقارحو، سیدھے ہو جاؤ یعنی سیدھے ہونے کی کوشش کرو، لیکن 100% سیدھے شاید تم نہیں ہو سکو گے، لہذا قریب قریب پہنچ جاؤ. یعنی کوشش کر کے جتنا تمہارے بس میں ہے، جتنا تمہارے حالات کے مطابق ہے، اس کے مطابق قریب پہنچ جاؤ. اور یہ بھی فرمایا وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَ، کوئی شخص اگر دین سے کشتی لڑنے کی کوشش کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا. یعنی غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، جتنی حد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرمائی ہے اس حد کے مطابق رہ کر عمل کرتے رہو. تو فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالشَّيْءِ مِنَ الْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَالشَّيْءِ مِنَ الدُّلْجَةِ، کہ کچھ مدد لے لو کہاں سے، کہ صبح کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکل جاؤ، یا شام کے وقت میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل جاؤ، اور کچھ رات کے اندھیرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لو. تو بشئی من الدلجہ کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل ہو جائے گا. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. تو حاصل یہ ہے کہ آدمی کو کوشش اپنی جاری رکھے، اور کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھے، اپنے ذات کے اوپر نہیں، اپنے عمل کے اوپر نہیں، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں اگر اس کی ناقدری کی جائے، ناشکری کی جائے تو کب چھن جائے. ہمارے حضرت والا حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمانے لگے ایک مرتبہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، جو ان کا احساس انسان کو نہیں ہوتا اور ان کو بعض اوقات اپنی صلاحیت سمجھنے لگتا ہے، فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی دکھاتے ہیں کہ یہ ساری صلاحیتیں جن کے اوپر تم ناز کر رہے ہو یہ نہ جانے کب چھن جائے. تو حضرت فرمانے لگے ایک مرتبہ میرے پاس ایک کاغذ آیا، اس پر مجھے دستخط کرنے تھے. حضرت فرمانے لگے جب دستخط کرنے لگا تو بھول گیا کہ دستخط کیسے کرتے، اپنے دستخط کرنے ہی بھول گیا کس طرح کرتے. تو حضرت پھر کہہ رہے کچھ دیر سوچنے کے بعد یاد آیا کہ اچھا میں اس طرح کا دستخط کرتا. تو حضرت فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تنبیہ فرمائی کہ بھائی یہ اتنا آسان کام اپنے دستخط کر لینا، یہ بھی اگر ہماری توفیق نہ ہو تو یہ بھی تم اپنے بلبوتے پر نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوگی تو کرو گے. تو جو کچھ بھی توفیق مل رہی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غنیمت سمجھو اور ٹلاؤ نہیں. میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ صدر اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے، جب دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے پاکستان ہجرت کے بعد، دارالعلوم دیوبند میں ساری عمر گزاری، وہاں پڑھے، وہاں پڑھایا، وہاں مفتی رہے، ساری خدمات انجام دی، پھر پاکستان آ گئے. پاکستان آنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد ہندوستان جانے کا اتفاق ہوا دیوبند دارالعلوم میں. جب تشریف لے گئے تو سارے اساتذہ طلبہ بڑے خوش تھے، اور ایک جلسہ جیسا منعقد کیا کہ ایک اجتماع جس میں سب اساتذہ طلبہ جمع تھے، اور حضرت والد صاحب نے کچھ نصیحت کی درخواست کی. تو حضرت والا حضرت والد صاحب دلہ نے وہاں پر جو بیان فرمایا اس کا کچھ خلاصہ اپنے رسالے میں نقوش و تاثرات کے نام سے چھپا ہے، سفرنامہ دیوبند تھانہ بھون، اس کے اندر بیان فرمایا. تو وہاں ابتدا میں فرمایا کہ آپ لوگ شاید اس بات کے منتظر ہوں گے کہ میں آپ کے سامنے کوئی بڑی علمی تحقیقات بیان کروں گا. اس وقت کیونکہ سارے علماء طلبہ جمع ہیں، تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اول تو میرے پاس، حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ اول تو میرے پاس علمی کیا تھا، اور جو ہو بھی جو تھا بھی تو وہ اب بڑھاپے کی وجہ سے نصیب منسیہ ہوتا جا رہا ہے، تو اس واسطے کوئی علمی اور تحقیقات تو میں کیا بیان کروں. اور یہ بھی فرمایا کہ یہ علمی گناہ میں سے پہلے یہاں بہت کر چکا ہوں. علمی گناہ یعنی یہ کہ اپنے علم کو کا مظاہرہ کرنے کے لیے، علم بگاڑنے کے لیے لمبی چوڑی تحقیقی باتیں کرنے کا. یہ اس لیے فرمایا کہ بعض اوقات ہم جیسے لوگ جب کوئی علمی تحقیقی بات بیان کرتے ہیں تو مقصد ہوتا ہے لوگوں کے اوپر اپنے علم کا سکہ جمانا، تو اس کو آپ تعبیر فرمائے علمی گناہ، کہ یہ علمی گناہ میں پہلے یہاں بہت کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. تو اس واسطے میں کوئی تحقیق ترقیق کی بات تو نہیں کرتا، لیکن ایک حدیث سناتا ہوں آپ. اور وہ حدیث جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عجیب ارشاد ہے، فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بندوں کو حاصل ہوتی ہیں، جن کے بارے میں اب بہت سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہے تو یہ رہے گی، اور اس کی وجہ سے غفلت میں وقت گزارتے رہتے ہیں. کون سی دو نعمتیں فرمائے؟ الصحت والفراغ. ایک صحت کی نعمت اور ایک فراغت کی نعمت. صحت کی نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تندرستی دے رکھی ہے، ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں، آنکھیں ٹھیک کام کر رہی ہیں، زبان صحیح بول رہی ہے، کان سے صحیح سن رہے ہیں، دل دماغ سب کام صحیح کر رہا ہے، صحت مند ہے. تو اب کیا ہے، کیونکہ صحت مند ہے اس واسطے یہ سوچتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ صحت تو ہے ہی اور گویا رہے گی، اور اس کے نتیجے میں جو کرنے کے کام ہوتے ہیں، اپنی اصلاح کے کام ہوتے ہیں، وہ ٹلاتے رہتے ہیں. آج نہیں تو کل کریں گے، کل کریں گے، کل کریں گے، پر وہ کل آتی نہیں. یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی سے صحت چھن جاتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے. بیمار ہونے کی وجہ سے وہ پھر کرنے کے لائق ہی نہیں رہتا. اس کو بیماری کی وجہ سے اگر کچھ کرنا بھی چاہتا ہے، کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے، کوئی دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس کی استطاعت ہی ختم ہو جاتی. تو صحت جب تک رہتی ہے آدمی دھوکے میں رہتا ہے، وہ ہمیشہ رہے گی، اور کرنے کے کام کو ٹلاتا رہتا ہے. اور یہ ہم سب لوگوں کا حال ہے کہ جب کبھی کچھ آگے بڑھنے کی فکر ہوتی ہے تو ذہن سواتا رہتا ہے، ٹلاتا رہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، ابھی تو وقت پڑا ہے، کر لیں گے، ابھی تو میں جوان ہوں، تو جوانی کا زمانہ گزر رہا ہے، خوش خرم گزر رہا ہے، تو اس کے اندر کوئی کیا ضرورت ہے. جب کبھی بڑھاپا آئے گا اور قبر کے کنارے پہنچیں گے تو اس وقت توبہ کر لیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی فکر کر لیں گے. یہ ذہن میں دھوکہ شیطان ڈالتا ہے، اس دھوکے میں بہت لوگ پڑے ہوئے ہیں. اور دوسری فراغت کی نعمت کہ آدمی اگر فارغ ہے، کچھ وقت اس کے پاس موجود ہے، اس کام کے لیے موجود ہے کہ وہ اپنے دین کے اندر ترقی پیدا کر لے، تو اس کو وہ ٹلاتا رہتا ہے، وقت ضائع کرتا رہتا ہے، فضول باتوں میں ضائع کر دیا، فضول مجلسوں میں ضائع کر دیا، گپ شپ میں ضائع کر دیا، اور یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب آدمی کو وقت ہی نہیں ملتا، مشغول اتنا ہو گیا کہ اب اس کو وقت ہی نہیں ملتا کام کرنے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ دو نعمتیں میسر ہوں، صحت کی نعمت اور فراغت کی نعمت، تو ان نعمتوں کو غنیمت سمجھ کر ان کو ٹھیک طریقے پر استعمال کرنے کی کوشش کرو۔ تو بھائی جیسا میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں، ہم یہاں پر جو جمع ہوتے ہیں تو کوئی تقریر اور خطاب مقصود نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سب اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ایک ہی منزل کے رہرو ہیں، بالآخر سب کو جانا ہے وہیں قبر کی طرف، اور قبر کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، سب کو وہاں پہنچنا ہے۔ تو مقصد جمع ہونے کا یہ ہوتا ہے کہ سر گریبان میں منہ ڈال لیں، اپنے حالات کا جائزہ لے لیں، اور جائزہ لے کر اپنی اصلاح کی فکر کر لیں۔ آج کے ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ جو آج کے فتنے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ حضرت فرماتے تھے کہ اب صورتحال ایسی ہے کہ گھر گھر میں، کوئی گھر خالی نہیں اللہ بچائے کہ جس کے اندر خرافات کا ایک سیلاب نہ ہو۔ مغربی تہذیب نے، مغربی تمدن نے ہمارے گھروں میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور جب سے یہ ٹی وی آیا ہے اس وقت سے تو ہر روز ایک نئی وبا، نیا فتنہ گھروں کے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ تو اپنے آپ کو ذرا سا سنبھل کر دیکھ کر کہ ہمارا رخ کدھر ہے، قبر کی طرف جا رہے ہیں، تو اس قبر کی طرف جاتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو، اپنے گھروں کے اندر جو ناجائز کام ہو رہے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے اور محفوظ رکھنے کی کوشش کرو، اپنے اولاد کی تربیت میں، اپنے گھر والوں کی تربیت میں کچھ کوشش کرو کہ ان کے حالات کی اصلاح ہو۔ پھر جس طرح شریعت کے احکام ہمارے ظاہر سے متعلق ہیں، ہمارے باطن سے متعلق بھی ہیں۔ گھر گھر میں یہ صورتحال ہے کہ حسد ہے، بغض ہے، تکبر ہے، ریاکاری ہے، نام و نمود ہے، اس کے فتنے پھیلے ہوئے ہیں۔ تو ذرا تھوڑا سا رک کر ایک مرتبہ اپنا جائزہ لے کر دیکھو کہ کہاں کہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو اس کو کم از کم کچھ تو آگے بڑھو۔ آج ایک فتنہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں جہاں پر ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہے، بے دینی کا ایک سیلاب ہے جو امٹ رہا ہے، تو ہم اکیلے کیا کریں اس بے دینی کے سیلاب میں، ہم کیا کریں؟ ماحول ہی ایسا ہے، حالات ہی ایسے ہیں، چاروں طرف معصیتوں کا بازار گرم ہے، آگ بڑھتی ہوئی ہے، تم اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ یہ ایک عام بات ہے جو لوگوں کی زبان پر آتی ہے، اور اس ماحول کے اندر تو اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے بارے میں دو باتیں میں اپنے شیخ کی عرض کرتا ہوں، حضرت عارف قدر صلی اللہ تعالیٰ سرہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وہ فرماتے تھے کہ ایک بات تو یہ ذرا دیکھو کہ دنیا ایک طرف جا رہی ہے، مشکل معلوم ہو رہی ہے تمہیں، اس ماحول سے اپنے آپ کو بچانا مشکل لگ رہا ہے، تو ذرا یہ تصور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور حشر کا میدان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی ہو رہی ہے اور تم سے پوچھا جا رہا ہے، تو یہ بات جو آج کہہ رہے ہو یہ اللہ میاں کے سامنے کہو کہ اللہ آپ نے پیدا ہی ایسی 20ویں 21ویں صدی میں کیا تھا جس میں چاروں طرف یہ گناہوں کا کی آگ بڑھک رہی تھی اور چاروں طرف بے دینی کا سیلاب امٹ رہا تھا، تو ہم کیا کرتے؟ آپ نے پیدا ہی کیا ایسے وقت، اگر ہمیں کہیں صحابہ کے زمانے میں پیدا کر دیا ہوتا، تابعین کے زمانے میں پیدا کر دیا ہوتا، خیر القرون کے زمانے میں پیدا کر دیا ہوتا، تو ہم بھی خوب ایسی عبادتیں کرتے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرتے جیسے وہ کرتے تھے، لیکن آپ نے پیدا کیا ایسے وقت، تو ہمارے لیے تو بڑا مشکل تھا ان گناہوں سے بچنا۔ تو اگر یہ تم نے بات اللہ تعالیٰ سے کہی، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کے جواب میں یہ فرمائے کہ بھائی اگر تمہیں مشکل لگ رہا تھا، پریشانی ہو رہی تھی، تم نے ہم سے کیوں نہیں کہا کہ ہم سے کیوں فریاد نہیں کی کہ یا اللہ اس ماحول کے اندر مجھے اپنے دین پر چلنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا مشکل لگ رہا ہے، اللہ مجھے بچا لے, اللہ مجھے سیدھے راستے پر لگا دے, مجھے متبع سنت بنا دے, مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت کا کرنے والا بنا دے. یہ ہم سے کیوں نہیں کہا تم نے, دعا کیوں نہیں کی ہم سے؟ تو بتاؤ اس کا کیا جواب دو گے؟ ٹھیک ہے تمہیں مشکل لگ رہا تھا, لیکن ہمارا سارا قرآن پڑا ہوا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیا ہمیں قدرت نہیں تھی کہ تمہیں بچا لیتے اس عذاب سے؟ اگر تم ہمیں پکارتے, اگر تم ہمیں بلاتے, اگر ہم سے مدد مانگتے. ہم نے سارا قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ بنا دیا, اور ہمارے حضرت فرما دیتے کہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین روزانہ تم کہتے تھے نماز کے اندر, لیکن کبھی دل سے سمجھ کر ہمیں پکارا کہ یا اللہ اس ماحول کے اندر میرے لیے دین کے اوپر عمل کرنا مشکل لگ رہا ہے, تو آپ اپنے فضل و کرم سے میرے لیے مشکلات دور فرما دیجئے اور مجھے سیدھے راستے پر لگا دیجئے. کبھی پکارا؟ نہیں پکارا. بس ایک ہوا ذہن پر سوار کیا اور سوار کر کے بیٹھ گئے, بھائی آج کے دور میں تو بڑا مشکل ہے بچنا, گناہوں سے بچنا مشکل ہے, یہ سب ہوا سوار کر کے بیٹھ گئے. تو اس کا کیا جواب ہوگا تمہارے پاس؟ تو خلاصہ کیا نکلا؟ حضرت فرما دیتے کہ ارے بھائی جو مشکل پیش آ رہی ہے مجھ سے کہنے کے بجائے, لوگوں سے کہنے کے بجائے اللہ میاں سے کہو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہو یا کناب دو یا کرتا, یا اللہ مشکل لگ رہا ہے, یہ گناہ سے مجھ سے چھوٹ نہیں رہا ہے, اے اللہ چھڑوا دے مجھے. تو بلکہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میاں سے یہ باتیں کرو, اس انداز سے کرو کہ اللہ میں اس گناہ میں مبتلا ہوں, یہ خرابی میرے اندر پائی جا رہی ہے, اے اللہ مجھ سے یا تو چھڑوا دیجئے یا پھر مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے گا. اللہ میں کہنا اللہ میں تم, اللہ میں کوئی غیر ہے, اپنے ہی خالق ہے, اپنے ہی مالک ہے, اپنے ہی آقا ہیں, اپنے ہی مولا ہیں, جو کچھ کہنا ہے ان سے کہو کہ اللہ میں یا تو چھڑوا دیجئے ورنہ مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے, اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو. ہمارے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرو, اس طرح باتیں کیا کرو کہ اللہ مجھے چھڑوا دیجئے ورنہ مواخذہ نہ فرمائیے. تو اگر یہ سب دنیا کے سامنے کہتے پھرنے سے کیا جو بے دینی ہو رہی ہے, سیلاب اٹھ رہا ہے اور فسق و فجور کا بازار گرم ہے, لوگوں سے کہنے سے کیا حق ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہو انشاءاللہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمہیں نجات دے دیں گے, اور یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا عذر قبول کر لیں گے. دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں اور اس کی قدرت میں سب کچھ ہے, دلوں کے پھیرنے والے وہ ہیں, انسانوں کو ہمت اور توفیق دینے والے وہ ہیں, حوصلہ دینے والے وہ ہیں, لہذا ان سے مانگو, ان سے کہو. اور دوسری بات یہ, وہ میں اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ صدرہ کی عرض کرتا ہوں. حضرت والد صاحب تعالیٰ نے فرمایا کہ ارے بھائی یہ دنیا کے اندر کی مشکلات اور بے دینی کے سیلاب, اس کا تذکرہ کر کے در حقیقت ہم اپنی بدعملی کا ایک بہانہ بناتے ہیں. یہ بتاؤ کہ کتنا تم نے کوشش کی. آدمی اگر کوشش تو کچھ نہ کرے اور بس بہانے بناتا رہے تو یہ تو محض بہانہ ہوا. اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں وہ شخص قابل قبول ہے کہ اپنی سی کوشش کر لے جتنی سے ہو سکتی ہے. فرض کرو کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے, غیبت کرنے کی عادت ہے, تو اگر 100 مرتبہ بولتا ہے, 100 مرتبہ غیبت کرتا ہے, اس کو کم کر کے کوشش کر کے 50 تک لے آئے, پھر 40 تک لے آئے, پھر 30 تک لے آئے, کچھ تو کرے. اس میں جتنا کم کر سکتا ہے, گناہ کو جتنا کم کر سکتا ہے اس کی طرف کرے تو صحیح, اور باقی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ اتنا تو میں نے کر لیا, باقی آپ اپنے فضل و کرم سے مجھے اس کی توفیق عطا فرما دی. تو ہمارے حضرت والد صاحب تعالیٰ فرماتے تھے کہ دیکھو یوسف علیہ السلام تھے, وہ جب ان کو ابتلا پیش آیا تو زلیخا نے چاروں طرف سے دروازے بند کر رکھے تھے, اس پہ تالے ڈالے ہوئے تھے. یوسف علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ یہاں تالے پڑے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ دروازوں کی طرف بھاگے, دروازے کی طرف بھاگے گناہ سے بچنے کے لیے دروازے کی طرف بھاگے، باوجود ہے کہ جانتے تھے کہ تالے پڑے ہوئے ہیں، نکلنے کا راستہ نہیں ہے، لیکن کیوں بھاگے؟ کہ اللہ اتنا ہی میرے بس میں تھا کہ میں بھاگ کے دروازے تک پہنچا، باقی پھر بچانا آپ کا کام تھا. تو یہ کیا اور پھر اللہ کو پکارا، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالی نے دروازے کھول دیے، دروازے کھل گئے، تالے ٹوٹ گئے اور اللہ تعالی نے بچا لیا. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ گرچہ رکھنا نیس عالم را بدید، گرچہ رکھنا نیس عالم را بدید، پھر اب یوسف وار می باید دوید. کہ اگرچہ دنیا کے اندر کوئی باہر نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا گناہوں کی زندگی سے، لیکن اس طرح بھاگو جیسے یوسف علیہ السلام بھاگے تھے، جتنا بس میں ہے اتنا کر لو اور پھر اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرما دیں گے. لیکن ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ کر شکوا کرنا، یہ سوائے بہانے کے کچھ اور نہیں. تو بھائی ہم سب، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمارے حضرت والا کی کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بیان ہے اور کس طرح ایک مسلمان کو زندگی گزارنی چاہیے اس کی تفصیلات ہیں. اس کو سامنے رکھ لو اور سامنے رکھ کر اپنے ایک ایک عمل کا جائزہ لے کے دیکھ لو، کس بات پر عمل کی توفیق ہو رہی ہے، کس پر نہیں ہو رہی. ان میں سے بعض ایسی باتیں ہوں گی جو محض بے دھیانی کی وجہ سے، بے توجہی کی وجہ سے چھوٹی ہوئی ہے، فوراً کر سکتے ہو اس کو کر لو، اور کچھ ایسی ہوں گی جن کے کرنے میں کچھ مشقت معلوم ہوگی تو اس کو کچھ تھوڑا سا تدریج کے ساتھ اختیار کر لو، لیکن کچھ چلو تو صحیح. اور جب آدمی چلے گا تو اور اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی توفیق ہوگی اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرم فرما دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق کامل اور راسخ عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہر طرح کی معصیتوں سے، منکرات سے، گناہوں سے، اے اللہ ہماری، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمیں اپنے دین کی تمام تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما. جو اللہ جو بے روزگار ہیں اپنے رحمت سے ان کو حلال واقع روزگار عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے مشکلات کو آسان فرما دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ ہمارے ملک کے حالات کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمارے ملک کے حالات کی اصلاح فرما. اے اللہ بدامنی اور خانہ جنگی سے ہمیں نجات عطا فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے دشمنوں کے تسلط سے ہماری حفاظت فرما. دشمنوں کے تسلط کو یا اللہ ہم پر سے ختم فرما دے. یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین یا امان المستجیرین یا مجیب دعوت المضطرین رحمان الدنیا و رحیمها ارحمنا برحمت تغنینا بها عن رحمت من سواك. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله جن جن لوگوں نے ہم سے جس جس دعا کی فرمائش کی ہے اللہ ان سب کے دلی مراد مرادوں کو پورا فرما دے، ان کے دعاؤں کو قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين، امين.